بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین, آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ارطغرل غازی, مصنف محمد عرفان رامی. یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ جلد سوم ہے جو 407 صفحات پر مشتمل ہے. آواز تاشا. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306-7878-222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب ارطغرل غازی جلد سوم پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے. ہم بہت سے شہروں میں رہے, تبریز, دمشق, حلب, بغداد اور روم. اللہ کا شکر ہے ہم کبھی لاچار نہیں ہوئے, حتیٰ کہ مشکل ترین دنوں میں بھی ہم ثابت قدم رہے. اسی لیے تم بھی کبھی ہار مت ماننا. اللہ حافظ میرے بیٹے. جب گلدارو بیٹا آئے تو اسے میری طرف سے گلے لگانا اور کبھی ایک دوسرے کو مت چھوڑنا. نہیں امی جان, نہیں, میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. آپ بابا کے گھر کو اور مجھے نہیں چھوڑ سکتی. آپ سب سے اہم ہیں, آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, ایسا مت کریں. اللہ حافظ بیٹا. ہارما خاتون نے 10 بوسی کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا. تم ہمیشہ میرے دل اور دعاؤں میں رہو گے, اللہ کے حوالے, ہائمہ ہاتون نے کہا اور سارم کو گمسم چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں. ہائمہ ہاتون ہیمے سے باہر آئیں تو عبد الرحمان اور چند روسے سپاہی ان کے منتظر تھے. جیسے ہی انہوں نے گھوڑوں کی طرف قدم بڑھائے, سارم کی باروب آواز نے سب کے قدم روک لیے. سپاہیو, تم کیا سوچ کر یہ کر رہے ہو؟ بہت ہو گیا, اب میں کسی کو بھی اس قبیلے سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. اسے سامنے آ کر تلوار نکال لی. ہم اپنی روایات جانتے ہیں, ہم کبھی آپ کے خلاف اپنی تلوار نہیں اٹھائیں گے. یا تو ہم ارطغرل بھائی پر قربان ہو جائیں گے یا آپ ہمیں مار دیں. عبد الرحمان نے اپنی تلوار میان سے نکال کر سارم کے قدموں میں رکھ دی تو باقی سپاہیوں نے بھی اس کی پیروی کی. سارم کے پاس اب کہنے کو کچھ نہ بچا تھا. اس کی آنکھوں میں شدید کرب اور تکلیف تھی. ماں سے جدائی اس کے لیے آسان نہ تھی. شہنازادون بھی قریب ہی موجود تھی. اسے امید تھی کہ سارم انہیں قائل کر لے گا, مگر ہائمہ ہاتون نے کہا, ہمیں جانے دو بیٹا, اب اس تقسیم کو کوئی نہیں جوڑ سکتا, ہمیں اپنے رستے پر جانے دو, ہائمہ ہاتون نے کہا. تو سارم نے ہار مان کر اپنی تلوار نیچے کر لی. اس پر باقی سپاہیوں نے بھی اپنی تلواریں اٹھا لیں اور میان میں ڈال لیں. ہائمہ ہاتون نے آگے بڑھ کر شہناز ہاتون اور سارم کو گلے لگا کر پیار کیا اور ڈب ڈباتی آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ گئیں. کچھ دیر بعد ان کے گھوڑے ارطغرل کے کارواں کی طرف سر پر دوڑتے چلے جا رہے تھے. دوسری جانب کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے بعد ارطغرل نے کارواں عارف صاحب کے حوالے کر کے سفر جاری رکھنے کا حکم دیا اور ہد شہزادہ شہیر اور حلیمہ سلطان کے ساتھ سلطان علاء الدین کی طرف روانہ ہو گیا. روشان اور بابر بھی اس کے ساتھ تھے. وہ شہزادے کو سلطان علاء الدین کی خدمت میں پیش کر کر حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ شہیر نے بغاوت نہیں کی اور وہ سلطنت کا خیرہا ہے. دوپہر تک سفر کرنے کے بعد وہ سستانے کے لیے ایک سرسب جگہ پر رکے تو سعد الدین کو پیک کے سپاہی بھی ان کا تعاقب کرتے وہاں پہنچ گئے. ان میں باکر بھی شامل تھا. یہ رستے کا اہتمام ہے ارطغرل, ایک سپاہی نے کہا, تمہیں ضرور سعد الدین کو پیک نے بھیجا ہے. ارطغرل, شہزادہ شہیر کو قتل کیے بغیر آج ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے, باکر نے تلوار لہراتے ہوئے کہا. تم اپنے کیے کا حساب دو گے باکر, میں تمہارے مالک کی طرح تمہیں بھی جہنم رسید کروں گا. ارطغرل کی بات سنتے ہی باکر نے اپنی سپاہیوں کو حملے کا حکم دے دیا. ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی ان سے غافل نہیں تھے. وہ آگے بڑھ کر ان کے وار کو روکنے لگے. حلیمہ سلطان بھی تلوار تھامے میدان میں آ گئی. اسی بگدڑ میں باکر نے شہیر کو تنہا پایا اور آگے بڑھ کر اسے تلوار سے کاری وار کر دیا. زخم کھاتے ہی شہیر زمین پر گر پڑا تو حلیمہ سلطان تڑپ کر بھائی کی طرف دوڑی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. ادھر جیسے ہی کوپیک کے ایک سپاہی نے ننھے گندوز کو تنہا دیکھا تو اسے اٹھا کر بھاگ نکلا. حلیمہ نے اسے جاتے دیکھ کر شور مچایا تو ارطغرل بھی اس کے تعاقب میں دوڑ پڑا. کچھ فاصلے پر جا کر سپاہی نے ہنجر نکال کر گندوز کی گردن پر رکھ دیا اور ارطغرل کو تلوار پھینکنے کا کہا. قریب ہی جھاڑیوں کے پیچھے باکر بھی تیر سے ارطغرل کا نشانہ لے چکا تھا, لیکن اسی وقت نورگل نے عقب سے آ کر باکر کی گردن پر ہنجر پھیر دیا. وہ مسلسل باکر کا تعاقب کر رہا تھا. وہ اسے جہنم رسید کر کے اپنے انتقام کی آگ بجھانا چاہتا تھا. باکر مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا. نورگل کو دیکھ کر ارطغرل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور تک رل، ورنہ میں گندوز کو سپاہی کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئی۔ ایک تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا تھا۔ ارتغرل نے چونک کر دیکھا تو حائمہ ہاتون عبد الرحمن اور دیگر کئی سپاہیوں کے ساتھ سامنے تھی۔ وہ ارتغرل کی طرف ہی جا رہی تھی کہ انہیں گندوز کو پکڑے وہ سپاہی نظر آیا۔ تیر کھاتے ہی وہ سپاہی تیورا کر گرا تو ارتغرل نے فوراً اپنے بیٹے کو اس سے چھین لیا۔ اسی وقت حائمہ ہاتون وہاں پہنچ گئی اور ارتغرل کو سینے سے لگا لیا۔ میں تمہارے بغیر نہ رہ سکی میرے بچے، انہوں نے گندوز کو باہوں میں لے لیا۔ نور گل بھی باکر کو ختم کر کے جھاڑیوں سے باہر آ گیا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھا، آج کے بعد آپ ہی میرے سردار ہیں۔ ارتغرل آگے بڑھا اور گرم جوشی سے نور گل کو گلے لگا لیا۔ خوش آمدید میرے بھائی، خوش آمدید۔ جب وہ حلیمہ سلطان کے پاس پہنچے تو شہیر اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بہت کاری ضرب لگائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ارتغرل نے گندوز کو حلیمہ کے حوالے کیا اور تیزی سے شہیر کی طرف بڑھا۔ شہیر، ارتغرل کے پہنچتے ہی شہیر نے کلمہ شہادت پڑھا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ حلیمہ سلطان کے لیے یہ دکھ بہت ہی بڑا تھا، وہ دھاڑی مار کر رو رہی تھی۔ شہیر عزت کے ساتھ سلجوق سلطنت کے طور پر دنیا سے گیا ہے۔ شہیر کی میت کو وہ لوگ اپنے پڑاؤ ملے گے اور سب لوگوں کی موجودگی میں اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ میرے بھائی، تمہاری زندگی بہت ہی مشکل تھی، اپنی ریاست اور لوگوں کو بچانے کے لیے، دشمن کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچنے کے لیے تم ساری زندگی بھاگتے رہے۔ بدلے میں تم نے اپنی مختصر زندگی، اپنا بچپن قربان کر دیا۔ اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے میرے پیارے بھائی۔ حلیمہ سلطان شہیر کی قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زاروں کی تان رونے لگی تو حائمہ ہاتون نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ارتغرل نے باکر کا سر کاٹ کر کو پیک کے پاس بھجوا دیا اور اپنے سپاہیوں سے بولا، اپنے سپاہیوں کے بارے میں پتہ لگنے کے بعد سعد الدین کو پیک آرام سے نہیں بیٹھے گا، محتاط رہنا، ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وقت ابن العربی بھی وہاں پہنچ گئے، ان کے ساتھ چندر ویش بھی تھے۔ سب نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا تو وہ سلام کے بعد بولے، میرے بچے، ہم تمہارے ساتھی بننے آئے ہیں، یہ آدمی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گے اور تم ان کاریگروں سے ایک بار پھر ان سرزمین کو تعمیر کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ اس قافلے کو بھی فتح کی خوشخبری سے نوازے۔ تم دوسروں کے دلوں کے لیے ایسے ہی حوصلہ بنو جس طرح تمہارا حوصلہ کوئی اور بنا۔ انشاءاللہ آپ اس مقدس رسے پر کامیاب ہوں گے، اللہ تمہیں ایک عظیم الشان سلطنت عطا فرمائے۔ ابن العربی نے اس کے حق میں دعا کی تو سب نے صدقے دل سے آمین کہا۔ اس کے بعد حائمہ ہاتون نے قبیلے کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آج کے دن ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، نئے خطے ہمارے انتظار میں ہیں، نئی سرزمین میں بہت سے قلعے اور دل ہماری فتح کے انتظار میں ہیں۔ یہ ارتغرل کا فرض ہے کہ وہ اس ناقابل عمل رسے سے یہ بھاری بوجھ اٹھائیں۔ آج کے دن وہ سلیمان شاہ کے گھر اور قبیلے کے سردار ہیں، اب ہم ناراض ہوں گے تو یہ ہمیں منائیں گے، یہ آگے چلیں گے اور ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ اس کے بعد سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو حائمہ ہاتون دوبارہ بولی، ارتغرل بیٹا، اللہ آپ کی سرداری کو مبارک کرے۔ اس کے بعد انہوں نے قبیلے کی سرداری کی علامات جن میں جھنڈا، تلوار اور قرآن شامل تھا ارتغرل کے حوالے کر دی۔ ارتغرل نے ماں کی دست بوسی کی تو وہ بولی، انشاءاللہ تم اس دنیا اور آخرت میں خوش رہو گے، آمین۔ اس کے بعد ابن العربی آگے بڑھے اور ارتغرل کے لیے دعا کی، یا اللہ ارتغرل کو اس رستے میں اس پرچم کو اٹھانے کی طاقت دے، انہیں دشمنوں کے عزائم اور سازشوں سے محفوظ رکھ یا رب، ان تھوڑے سے لوگوں کو قوت بخش جن کا مقصد صرف تیری رضا سے اور جو خوشی غمی میں تیرے شکر گزار رہے، ہمیں صبر ایوب علیہ السلام عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو حق کے رستے پر ہیں، ہمارے دلوں میں اپنی اور آپس کی محبت کو کم مت کر، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہلاق اپنانے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کے قفل کھول دے تاکہ ہم دوسروں کے دلوں کو بھی فتح کر سکیں، آمین۔ بیٹا اللہ تمہاری سرداری کو مبارک کرے، حق کا رستہ کبھی مت چھوڑنا۔ انہوں نے ارتغرل کو گلے سے لگا لیا۔ کائی قبیلے کے محترم لوگوں، جنہوں نے مجھے اس رستے پر اکیلا نہیں چھوڑا، ہم اپنے ابا اجداد کی عظیم تاریخ سے متاثر ہیں اور اس مبارک رستے پر پوری دنیا کو دکھا دیں گے کہ چند لوگوں کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے تم کامیاب نہیں ہوگے اور جنہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، اور جو وہ کہتے تھے کہ تم دشمن کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، شرمندہ ہوں گے جب وہ ہماری قائم کردہ ریاست کو دیکھیں گے۔ سورج ہمارا پرچم اور آسمان ہمارا ہیمہ ہوگا، ہم اپنی تلواروں کو اپنی محبوبہ بنائیں گے، ہم آج سے ایک عظیم فوج بنائیں گے، ہم انصاف اور خدا ترسی کے علمبردار ہوں گے۔ میں اپنی تلوار کی قسم کھاتا ہوں، اپنے نسب اور قبیلے کی فتح کے لیے میں دن رات بغیر آرام کے اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ارطغرل نے اپنی بات پوری کی تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ آج کے بعد آپ میری غیر موجودگی میں عارف صاحب کی اطاعت کریں گے، ان کی بات میری بات ہے، ان کے احکامات میرے احکامات ہیں۔ سپاہیوں، آج کے بعد آپ کا سربراہ سپاہی نور گل ہے، اس کے احکامات کی اطاعت کرو۔ ارطغرل آگے بڑھا اور نور گل کو گلے سے لگا لیا۔ بابر اور روشان بھی نور گل کی واپسی پر بہت ہی خوش تھے۔ اگلے روز یہ کارواں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں زندگی ایک نئے روپ میں ان کی منتظر تھی۔ ارطغرل اپنے جانبازوں نورگل، بابر اور زلجان کے ساتھ اس مقام کی طرف مہوے سفر تھا جہاں سلطان علاؤالدین کا ایک خصوصی ایلچی ملاقات کے لیے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر جب ارطغرل اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں سے اترے تو ایلچی نے خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور اپنے خیمے میں لے آیا۔ وہاں سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ سلطان علاؤالدین نے آپ کو سلام بھیجا ہے ارطغرل صاحب، وہ آپ کی خدمات سے بہت ہی خوش ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ سعد الدین کو پیک ان کا وزیر بن گیا ہے، ارطغرل نے پوچھا۔ کبھی کبھار ہمیں کچھ سیاسی معاملات میں برے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایلچی نے کہا۔ ریاست کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے، ارطغرل نے جواب دیا۔ آلودگی کے ذریعے بھی ہم گندگی کو صاف کر سکتے ہیں، آلودگی کے ذریعے کو بھی صاف کرنا ہوگا تاکہ وہ ایک دن ریاست اپنی ہی گندگی میں دم گھٹ کرنا ختم ہو جائے۔ سلطان یقیناً ان باتوں کو بہتر سمجھتے ہوں گے ارطغرل صاحب، سلطان نے آپ کے لیے ایک نئی مہم دی ہے۔ وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ یہ میرے لیے باعث شرف ہے، ارطغرل نے جواب دیا۔ آپ قلعہ کارا چائے سار کو فتح کریں گے، یہ بہت ہی مضبوط قلعہ ہے۔ اگر ہم کارا چائے سار کو فتح کرتے ہیں تو ہمارے لیے قسطنطنیہ کی دیگر سرزمینوں کا راستہ کھل جائے گا۔ سلطان کا حکم سر آنکھوں پر، انشاءاللہ ہم قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے۔ ہمارا اس سرزمین پر آنے کا مقصد اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، ہم اسے غداروں سے پاک کریں گے، فتح کے لیے راہ ہموار کریں گے، ارطغرل نے کہا۔ ہم یہ کسی کو بھی حوصلہ کیے بغیر کریں گے۔ آپ کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کمزور ہیں، کسی کو بھی یہ نہ لگے کہ آپ مالی طور پر یا عسکری طور پر کتنے مضبوط اور خطرناک ہیں۔ مطلب اس جنگ میں ریاست کی پشت پناہی کسی کے بھی علم میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ریاست کا نام آنے کا مطلب ہے سلجوق اور عیسائی سلطنت کی جنگ۔ اس وقت ریاست منگولوں کے خلاف برسرے پیکار ہے۔ سلطان ان حالات میں ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے، اتنا کہہ کر ایلچی خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر ارطغرل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، سلطان سے کہے گا بے فکر رہیں، انشاءاللہ اس جنگ کو ہم دو ریاستوں کی جنگ نہیں بننے دیں گے، یہ ایک علاقائی لڑائی کی صورت میں ہی لڑی جائے گی۔ قسطنطنیہ میں موجود ہمارے جاسوسوں کے مطابق صلیبی ایک اور جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کا ہمیں اس سرزمین سے بگانے کا منصوبہ ہے، وہ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور ہمارا منصوبہ ان سے سرزمین لینے کا ہے، ارطغرل عزم سے بولا۔ لیکن ارطغرل صاحب، یہ سب کچھ اتنا آسان نہ ہوگا، قسطنطنیہ اور منگولوں کے اتحاد کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، اگر ہمارے تمام دشمن مل کر ایک طاقت بن گئے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ آپ بے فکر رہیے، ہمارا اتحاد اللہ کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی اتحادی نہیں، ہم انشاءاللہ پوری قوت اور حکمت سے ان کا مقابلہ کریں گے، ارطغرل نے جواب دیا۔ بالکل، اور ہم بھی بالکل ایسا ہی چاہتے ہیں، دفاع دشمنوں کی زمینوں پر شروع ہوتا ہے، ورنہ ریاست کا وجود ختم ہو جائے۔ اب میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اسے غور سے سنیں۔ قسطنطنیہ میں موجود سلطان کا جاسوس آپ کو معلومات فراہم کرے گا، آپ کی سرزمین پر صلیبیوں کا ایک بہت بڑا جاسوس موجود ہے، وہ عیسائیوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کرنے والا سورما یعنی ٹیمپلر کا جاسوس ہے، وہ بذات خود ایک شیطان ہے جس کا مقصد صلیبیوں کو ہماری زمینوں پر آنے میں مدد کرنا ہے، آپ کو جلد از جلد اس جاسوس کو تلاش کرنا ہے۔ ایلچی نے اسے اہم معلومات فراہم کی۔ میں قسطنطنیہ میں سلطان کے جاسوس کو اچھی طرح جانتا ہوں، جب تک ہم ٹیمپلرز کے جاسوس کو نہیں دیکھ لیتے ہم کارا چائے سار کو فتح نہیں کر سکتے، میں اسے تلاش کر لوں گا، صرف یہ بتائیں کہ کہاں آئے گا وہ، ارطغرل نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ اسی لمحے ہوا کے پردے کو چیرتا ہوا ایک تیر نمودار ہوا اور ایلچی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ باز نتینی صلیبیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا، بابر، نورگل اور زلجان ڈھالوں کی مدد سے تیروں کو روک رہے تھے۔ کہاں آئے گا جاسوس؟ ارطغرل نے زخمی ایلچی سے پوچھا۔ ہارڈلی بازار ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے دم توڑ دیا. اسی وقت ایک گھبرایا ہوا سلجو کی سپاہی جان بچا کر ایک طرف بھاگا تو ارطغرل سمجھ گیا کہ یہی غدار ہے جس نے دشمن کو اس خفیہ ملاقات کی خبر دی تھی. زلجان پکڑو اس بدبخت کو. ارطغرل نے زلجان کو حکم دیا اور وہ تلوار نکال کر حملہ آوروں کی خبر لینے کے لیے آگے بڑھ گیا. اب ارطغرل اور اس کے ساتھی باز ندینی سپاہیوں کے سفید فوجی وردیوں کو لال کرنے لگے. کچھ دیر بعد ہی صورتحال بدل گئی. حملہ آور سب مارے گئے. جلد ہی زلجان واپس آ گیا. غدار اس کا تیر کا نشانہ بن گیا تھا لیکن مرنے سے پہلے. وہ وہاں چھپے شخص کو یہ بات بتا چکا تھا کہ سلطان کا جاسوس ہارٹلی بازار میں آئے گا. بھائی اس نے ایک چہرہ ڈھانپنے والے شخص کو سب کچھ بتا دیا اور پھر میرے تیر سے مارا گیا. میں نے اس کی گردن میں چھید کر دیا. زلجان کی بات سن کر ارطغرل نے گہری سانس لی. سلطان کے جاسوس کی جان کو خطرہ ہے. یہ بہت برا ہوا. ہمارے اندر موجود غدار ہمارے دیگر دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے. جب تک ہم ان غداروں سے نہیں نبٹ لیتے ہم اپنی اگلی منزل کی طرف کامیابی سے نہیں بڑھ سکتے. نورگل بولا. بالکل ویسے یہ غدار ہمیں چوکس بھی تو رکھتے ہیں. بابر مسکرایا. میرے جا بازو اس سرزمین پر ہماری جنگیں مختلف ہوں گی. ہمیں اس ملک میں ہر روز اور ہر لمحہ محتاط رہنا ہوگا. دشمن چالوں پر چالے چلیں گے. ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں انہی کی زبان میں بات کرنا ہوگی. ارطغرل نے کہا. آج کے بعد جو ہم پر چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم بھی ان پر گھات لگا کر حملہ کریں گے. اور پہلے ہم اپنے شہیدوں کو دفن کر لیں پھر ہارٹلی بازار کی طرف نکلیں گے. ٹھیک ہے بھائی. سب نے یک زبان ہو کر کہا اور شہدا کی تدفین کی تیاری کرنے لگے. ہجرت کے بعد کائی قبیلہ نئی منزل پر پہنچتے ہی مسائل میں گر گیا تھا. لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی تھی. یہاں تک کہ اناج کی بھی کمی تھی. اس وقت ارطغرل کے قبیلے میں نہ ہونے کے باعث سلیمہ سلطان کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا. لوگ اپنی تمام تر پریشانیوں کی وجہ ارطغرل کو قرار دے رہے تھے. حلیمہ سلطان گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ ہائمہ خاتون کی آواز سنائی دی. تھوڑا آرام کر لو بیٹی. امی جان مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی. میں جانتی ہوں کہ ارطغرل ہمیں ان تمام مفاد سے بچا لیں گے لیکن قبیلے کے لوگ بہت جلدی ہمت ہار گئے ہیں. کچھ لوگ دوسروں کو اکسا رہے ہیں. اگر لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی تو بات بہت بڑھ جائے گی. حلیمہ سلطان نے ہتشے کا اظہار کیا. اسی وقت روشان کی بیوی گلبانو کی آواز سنائی دی. وہ اندر آنا چاہتی تھی. آ جاؤ گلبانو. ہائمہ خاتون نے اسے اجازت دی. آپ نے مجھے بلوایا. تمہیں سپاہی روشان نے ہمیں سونپا ہے گلبانو. لیکن تم جس طرح احتجاج کرنے والے لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو اگر سپاہی روشان یہ سن لے تو اسے بالکل اچھا نہ لگے گا. حلیمہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی. حلیمہ سلطان بہار کے دو موسم گزر گئے. روشان کا کوئی پتہ نہیں. ارطغرل صاحب نے اسے دو سال پہلے کوئی فریضہ سونپ کر بھیجا تھا. اس کی نہ کوئی خبر ہے نہ اتا پتا. میں بہت پریشان ہوں. پتہ نہیں روشان واپس آئے گا پی کے نہیں. گلبانو کی آواز بھر آ گئی. گلبانو ارطغرل صاحب نے اسے ایک مہم سونپی ہے. روشان جیسے ہی اپنا کام پورا کرے گا واپس آ جائے گا. بیٹی کوئی بھی ایسی بات مت کہو جس کے کہنے پر تمہیں روشان کے سامنے شرمندگی ہو. ہائمہ خاتون نے کہا. اما ہائمہ ارطغرل صاحب نے مجھ سے روشان کے بارے میں ایک بار بھی بات نہیں کی. شاید اس لیے کہ انہوں نے اسے اس رستے پر بھیجا ہے جہاں سے واپسی نہیں. گلبانو بولی. بیٹی ہم نے اپنے وطن کے لیے اپنے قبیلے کے مستقبل کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی. کیا اس سے پہلے ہم نے اپنے بیٹوں کو قربان نہیں کیا. بیٹی ہم اپنی جانے اللہ کے راستے میں سپرد کر چکے ہیں. ہائمہ خاتون نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. معذرت اما ہائمہ ہم کس مستقبل کی بات کر رہے ہیں. کہ ہم نے اپنے قبیلے کے دو ٹکڑے اس لیے کیے تھے کہ ہم یہاں بھوک سے مر جائیں. گلبانو کے لہجے میں طنز تھا. بس گلبانو میں تمہیں قبیلے میں بغاوت کا یہ زہر نہیں بھرنے دوں گی. اگر تم نے ایسی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی. حلیمہ سلطان نے اسے ڈانٹا. حلیمہ سلطان میں نے جو کہا یہ سچ ہے. اگر آپ اس سچ کو جذباتی باتوں کا کتنا ہی خوبصورت لباس پہنا دے سچ تو بہرحال سچ ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اس ہجرت سے بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا. گلبانو نے تیکھے لہجے میں کہا. تم جا سکتی ہو. اس سے پہلے کہ حلیمہ کچھ کہتی ہائمہ خاتون نے گلبانو کو جانے کا اشارہ کیا. اس کے جانے کے بعد وہ بولیں. گلبانو روشان کی وجہ سے پریشان ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہے میری بچی. ہم بہت عرصے سے مشکل میں ہیں. یہ مشکلات امن کی پیش رو ہیں. رات کے بعد اجالا لازمی ہے انشاءاللہ. مشکلات کی یہ کالی رات جلد ختم ہوگی. امن اور خوشحالی کا سورج جلد ہی طلوع ہوگا انشاءاللہ امی جان. ان حالات میں تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا. تم قبیلے کی ہاتھوں نے اول ہو اور ارطغرل کا دایا بازو بھی. تم قبیلے کے تمام بچوں کی ماں ہو، تمہارا رویہ سب کے ساتھ بہت ہی شفیق و نرم ہونا چاہیے۔ بحث سے مسائل ختم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں۔ لوگوں کے مسائل سمجھتے ہوئے انہیں احساس بھی دلاؤ کہ تم ان کے مسائل سے بہوبی واقف ہو، پھر انہیں امید دلاؤ کہ انشاءاللہ بہت جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی امی جان، اللہ آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ حلیمہ نے ان کی دست بوسی کی۔ نیا پیراگراف۔ ہاٹلی بازار اس سرزمین کا مشہور بازار تھا، قرب و جوار کے تمام قبائل اور علاقوں کا سب سے بڑا بازار یہی تھا۔ جس وقت ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو منہنی قد کا ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص اونٹ پر بیٹھا اعلان کر رہا تھا، اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، اے موسیٰ علیہ السلام کے جلا وطن تاجرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر جنگجو۔ اعلان کرنے والا بازار میں موجود تینوں مذاہب کے پیروکاروں کو پکار رہا تھا۔ اس کی پکار سن کر تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے سنا وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ہاٹلی بازار کے مالک سیمون کی طرف سے آپ کو اس مبارک بازار میں خوش آمدید۔ سیمون کی دعا ہے کہ ہاٹلی بازار کی تجارت آپ کو مضبوط کرے، آپ کے تھیلو کو مزید سونے سے بھر دے۔ سیمون آپ کی اشیاء کی قدر بڑھا کر اسے دگنا چگنا منافع میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی، ہاٹلی بازار تو واقعی بڑا اور پرکشش ہے، ویسے اس عجیب و غریب آدمی کا گلا تو دیکھو، ڈھول کی طرح ہے۔ آہری کیا کھاتا ہے، کس قدر بلند آواز ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بھی وہ کھا لیں۔ بابر بولا، اس کی اس خوبی کی وجہ سے ہی اسے اعلان کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، زلجان نے کہا۔ ارطغرل ان کی باتیں سن کر آگے بڑھ گیا، بھائی آپ اتنے زیادہ لوگوں میں سلطان علاء الدین کے جاسوس کو کیسے پہچانیں گے؟ نورگل نے ہجوم کی طرف دیکھا۔ اس سرزمین پر ہمیں اپنے دماغ کو تلوار سے بھی زیادہ تیز بنانا ہوگا، اپنے کانوں کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ ہوا کی سرگوشیاں بھی سن لیں، تب ہی ہم یہاں رہ سکیں گے، ورنہ یہ لوگ ہمیں چٹکیوں سے مسل دیں گے۔ ارطغرل نے جواب دیا اور وہ سب بازار میں سلطان کے جاسوس کو تلاش کرنے لگے۔ نیا پیراگراف۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قسطنطنیہ میں وہ بیوقوف سلطان کے جاسوس سے اپنی شناخت نہ چھپا سکے؟ سیمون ہاٹلی بازار کی سرائے میں موجود تھا، وہ اپنے خاص کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس کا سب سے قابل اعتماد ساتھی فلپ بھی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ استاد سیمون، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم ٹیمپلر سورما ہیں، مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم صلیبی فوج اور پاپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یقیناً یہ عظیم استاد کٹوس کا قصور ہے، میں ان سے حساب لوں گا، میں ضرور ان سے حساب لوں گا، پہلی فرصت میں یہ معاملہ ٹیمپلرز سورماؤں کی عظیم مجلس میں لے کر جاؤں گا۔ انہیں نہیں معلوم کہ ان کی بے وقوفیوں کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ اگر ہمارا نظام جو ازنک سے شروع ہو کر قسطنطنیہ تک پھیل چکا ہے تباہ ہو گیا، اور سلطان علاء الدین کی فوج صلیبی فوج سے پہلے آ گئی، اور اگر انہوں نے ان سرزمینوں کو فتح کر لیا تو ہمارے تمام منصوبے ہاتھ میں مل جائیں گے۔ لعنت ہو، ہماری تمام محنت پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے، سیمون ناد پیستے ہوئے بولا۔ استاد سیمون، اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ فلپ نے پوچھا۔ ہم اس آدمی کو پکڑیں گے جو قسطنطنیہ سے یہاں آئے گا، بازار میں ہزاروں لوگ ہوں گے، ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ فلپ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ قسطنطنیہ سے آئے گا، سلطان کا جاسوس کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، وہ کوئی ایسا روپ دھار کر آئے گا جس پر ہم ذرا بھی شک نہ کر سکیں، بلکہ جس پر شک کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ میرا خیال ہے وہ یقیناً صلیبی جنگجو کا بھیس بدل کر آئے گا، سیمون نے کہا۔ ہان کی طرف جانے والے رستے پر گھات لگا کے بیٹھ جاؤ، سب سے پہلے جو صلیبی جنگجو کے لباس میں نظر آئے اس پر نظر رکھو، وہ کسی صورت بچ کر نہیں جانا چاہیے، سیمون نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے بعد سیمون سرائے سے باہر آ گیا، روز ہاٹلی بازار کے تاجروں کو خوش آمدید کہتا، اور ان کا حوصلہ بڑھانا اس کے معمول کا حصہ تھا۔ ہاٹلی بازار آنے والے تاجروں، طویل جاڑا اور گرمی جو جہنم کی طرح جلاتی ہے پیچھے رہ گئی، بہار آ رہی ہے، ہمارے بٹوے سونے سے بڑھ جانے والے انتظار میں ہیں۔ جب تک سردی کی ٹھنڈی ہوا واپس آتی ہے، میرا بازار اور سرائے آپ سب کے لیے کھلا ہے۔ جب تک آپ کے پاس بیچنے کے لیے چیزیں ہیں اور جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے سونا ہے، قسطنطنیہ سے لے کر چین تک دنیا کا سب سے قابل قدر مال آپ کو اس بازار میں ملے گا۔ عمدہ اور معیاری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہیں، تو اس بازار کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں۔ انہیں بتائیں جو مجھے نہیں جانتے، یہ بازار سیمون کا بازار ہے، یہاں آپ سب خوب سونا کما سکتے ہیں۔ استاد سیمون، بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ کی طرح آپ اس بازار کے شہنشاہ ہیں۔ زندہ باد سیمون استاد، زندہ باد، ایک شخص نے نعرہ لگایا تو سب اس کا ساتھ دینے لگے۔ ارطغرل بھی ہجوم میں کھڑا یہ تقریر سن رہا تھا۔ میری بہن ماریا نے آج رات آپ لوگوں کے لیے بڑی تیاری کی ہے، اس نے قریب کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ہر کوئی اس بڑی تقریب سے لطف اندوز ہوگا۔ اس خوشبری پر ہجوم ایک بار پھر اس کے حق میں نعرے لگانے لگا۔ اسی وقت ایک مکار قسم کا شخص دور سے ارطغرل کو دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کائی قبیلے سے ارطغرل صاحب، تو آپ گاہے بگاہے بازار آتے رہتے ہیں، آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگا۔ چادوار قبیلے کے اورال صاحب، میں نے سنا تھا کہ بازار بہادر کو دیکھنا چاہیے، اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں، ارطغرل نے جواب دیا۔ اتنی دور سے آپ یہاں صرف چند پرانی کھادے بیچنے کے لیے آئے ہیں؟ ارطغرل صاحب، اپنے ارد گرد کی دنیا کو کھوجیں، آپ کو اس دنیا کو جاننا ہے۔ یہاں لوگ چین اور ہندوستان سے تجارتی قافلے لاتے ہیں، اور آپ یہاں بس چند پرانی کھالے بیچنے آگے؟ اس آدمی کو دیکھے، اورال نے سیمون کی طرف اشارہ کیا، ہر روز اتنا سونا کماتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ تلوار کی جگہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہوشیار رہنا، غالباً آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مال کیسے خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو آپ انہیں بہت سستے میں بیچ دیں، آپ کو اپنے قبیلے حالیات نہیں جانا چاہیے، اورال نے کہا اور نحوت سے آگے بڑھنے لگا، لیکن ارطغرل نے اسے روک لیا۔ اورال صاحب، میں نے اسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنا سارا سونا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جب میں انہیں اپنی تلوار سے کاٹنے لگتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی بہادر کو نہیں دیکھا جو محض سونے کے لیے اپنی تلوار پھینک دے۔ آپ ایک ذہین آدمی ہیں ارطغرل صاحب، ان آدمیوں کو دیکھیں، یہ سب یہاں جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ سونا کمانے آئے ہیں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے جو کہا اس پر غور کیجیے گا، محتاط رہیں۔ اس کے جاتے ہی ارطغرل نے بھی اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ بھائی، یہ اچھی جگہ لگتی ہے، یہاں ہم اپنی کھالے بیچ سکتے ہیں، زلجان نے کہا۔ ہمیں یہاں اپنی تجارت کے لیے جگہ محسوس کرنا ہوگی، ارطغرل نے کہا۔ میں آس پاس کی نگرانی کر رہا ہوں، یہ جگہ تمہارے حوالے کرتا ہوں نورگل۔ جی بھائی، نورگل نے فوراً سر تسلیم ہم کر دیا۔ جہاں تاجر گندم بیچ رہے ہوں وہ جگہ تلاش کرو، ارطغرل نے کہا، اور اپنے جاں بازو کو وہیں چھوڑ کر علاقے کا جائزہ لینے لگا۔ استاد سیمون اپنے سرائے کی بلائی منزل پر بیٹھا تھا کہ اورال بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ چلنے میں سیمون کے سامنے لگا ہوا سونے کا ڈھیر دیکھتا رہا، پھر بولا، استاد سیمون، مجھے تجسس ہے کہ تم اتنے سونے کا کیا کرو گے؟ تجسس اچھی چیز ہے اورال، میں نے سنا ہے کہ تمہارے چچا توکتامش صاحب کو یہ تجسس ہے کہ تم قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کے لیے کیا کھیل کھیل رہے ہو، وہ تمہارے کھیلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ منحوس اپنے لیے مشکل پیدا کرے گا، اورال بڑبڑایا، جب وقت آیا تو تم اس کو سنبھال لو گے، فی الحال میرے پاس ایک اچھی خبر ہے، سلطان علاء الدین کا وفادار آدمی۔ کیا نام ہے اس کا؟ سیمون نے زہر پر زور دیا۔ سعد الدین کو پیک، اورال نے یاد دلایا۔ ہاں وہی، مجھے یہ کونیا سے آنے والے ایک تاجر سے پتا چلا ہے، اس کی سلطان کے قریب ترین لوگوں میں تقرری ہو گئی ہے، سیمون نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے بھی فائدہ ہوگا، اورال کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ کونیا سے سامان تجارت آنے کے بعد تم سے پوچھا جائے گا، تم اچھا منافع کماؤ گے، سیمون نے کہا۔ جب تک تم غلط کام نہیں کرو گے تم بھی کماؤ گے، لیکن اگر میں نے تمہیں غلطی کرتے دیکھا، اورال نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ آدمی جس میں بہت زیادہ خود اعتمادی ہے، کون ہے وہ؟ سیمون نے جھروکے سے ارطغرل کو دیکھا۔ جب وہ تم سے بات کر رہا تھا تو میں نے اسے دیکھا تھا، سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل، اورال نے بتایا۔ جنگ کا ماہر ہے، وہ چند کھالے بیچنے آیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ اور کرنے آیا ہے، اس کے انداز سے نہیں لگ رہا کہ وہ صرف کھالے بیچنے ہاٹلی بازار آیا ہے، سیمون ارطغرل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا، جو بہت محتاط انداز میں گھوم رہا تھا۔ سیمون اورال کو لے کے ماریا کی دعوت میں آ گیا، وہ بھی کھانے سے لطف اندوز ہی ہو رہے تھے کہ ایک سپاہی نے پاس آ کر تعظیم پیش کی اور بولا، اورال صاحب، جاندار اور توکتامش صاحب آپ کا دکان پر انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو فوراً بلایا ہے، مسئلہ کیا ہے کوتلو جا؟ جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا، سپاہی نے کہا اور واپس چلا گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ توکتامش تمہارے لیے مسئلہ بنے گا، سیمون نے کہا۔ توکتامش، اگر یہ سچ ہوا تو توکتامش کو میں خود قتل کروں گا، اورال بڑبڑایا، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ لیکن یہاں رکھنا کہ تم اپنے بابا جاندار صاحب کے ہاتھوں قتل نہ ہو جاؤ، سیمون نے اسے خبردار کیا۔ میرا اسرائیل سے معاہدہ طے پا چکا ہے، جب تک میں قبیلے کے سردار نہیں بن جاتا وہ میرے پاس نہیں آئے گا، اورال نے کہہ کر لگایا۔ جو بھی کرنا ہے کرو، مگر احتیاط سے، سیمون نے سمجھایا۔ میرا قبیلہ طاقتور ترین لوگوں کی موت سے خوش ہوگا سیمون، اورال نے کہا اور باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فلپ سرائے میں داخل ہوا اور سیدھا سیمون کے پاس آ گیا۔ جیسے کہ آپ کا اندازہ تھا، وہ ایک صلیبی جنگجو کے روپ میں آیا ہے، میں اسے سیڑھیوں سے نیچے لے گیا ہوں، وہ اپنے حتمی فیصلے کے لیے آپ کا منتظر ہے۔ سیمون کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اٹھ کر تہانے کی طرف بڑھ گیا۔ نیا پیراگراف، باتوہان، ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا، ہو سکتا ہے ہم دکان میں داخل ہو مگر زندہ باہر نہ آ سکیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری بیوی چولپان ہاتون کو قبیلے سے نکال کر بحفاظت اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا دینا، اور آل نے اپنے خاص آدمی باتوہاں کو خبر کیا۔ آپ بے فکر رہیں حضور، باتوہاں نے کہا۔ جب وہ دکان کے نزدیک پہنچے تو اورال کی بہن اسلحان بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ باتوہاں تم جاؤ، وہ اورال کو روکتے ہوئے بولی۔ باتوہاں اورال کے اشارے پر پیچھے ہٹ گیا۔ اسلحان، تمہاری آنکھیں بلوری شیشے کی طرح ہیں، تمہارے اندر کیا ہے؟ یہ نظر آنا ناممکن ہے، کیا بات ہے میری بہن؟ اورال نے پوچھا۔ میری بلوری شیشے والی آنکھوں نے غداری دیکھی ہے بھائی، پھر تمہاری آنکھوں کو انصاف بھی دیکھنا ہوگا تاکہ اس سے تمہارے بھائی کو امید مل سکے۔ اورال دکان میں چلا گیا، سامنے اس کی ایک وفادار کی لاش پڑی تھی، جبکہ قریب ہی اس کا باپ سردار جاندار اور چچا توکتامش بیٹھا تھا۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے تمہاری ماں کا خوبصورت چہرہ یاد آتا ہے، میں خوش ہوں کہ وہ کم عمری میں چل بسی، میں خوش ہوں کہ اس نے تمہیں ایک غدار کے روپ میں نہیں دیکھا۔ بابا، میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، یہ بتائیں کہ مجھ پر کس نے الزام لگایا؟ اورال نے بیزاری سے پوچھا۔ اس زمین پر پڑے مردہ کتے نے، سردار جاندار نے اشارہ کیا، اس نے کیا بتایا آپ کو؟ کیا میرا سونا کافی نہیں تھا کہ تم نے قبیلے کا سونا بھی چرا لیا؟ سردار جاندار کے لہجے میں کرب تھا۔ نہ میں نے آپ کا حصہ چرایا اور نہ قبیلے کا چرایا، بابا تجارت کے اصول آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب سے آپ نے مجھے قبیلے کی تجارت کا فرض سونپا ہے میں سونا کمانے کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں، باقی رہا آپ کا مسئلہ۔ بظاہر مرنے سے پہلے اس نے کسی طرح آپ کو قائل کر لیا، آپ اپنا ارادہ بنا چکے ہیں اور مجھے پہلے ہی سزا دینا چاہتے تھے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس پر یقین ہے، آپ بتائیں مجھے کیا قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اگر ہم تمہاری جان بھی لے لیں تو تم کیا سمجھتے ہو، اسے تمہارے گناہ دل جائیں گے؟ اورال میں سب جانتا ہوں، اس کتے نے مرنے سے پہلے سب کچھ قبول کر لیا ہے۔ جیسے ہی سردار جاندار نے اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔